السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اور سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان فرماتے ہیں، فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبة موضوع ہے لعلكم تشكرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کے اختتام فرماتے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شکر کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی بعض صورتیں جو آج معاشرے میں عام ہیں، اور رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. شکر کا معنی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا. کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس محسن کی تعریف کرتے ہیں اس احسان کے بدلے میں، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. شکر زبان سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے، اور عمل سے کیا جاتا ہے. جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص محسن ہے، اور آپ اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے دل میں عزم کر لیتے ہیں کہ میں اس محسن کا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. اور پھر عملاً بھی آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ محض دعویٰ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. رمضان کا تعلق شکر سے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو احسان کی قدر جانتے ہیں، اس کو کھول لے اور ایک ایک یہ دو سیٹ ہیں، ایک اور دے دے مجھے نیچے والا، یہ دو ایسے کر کے بنا کے رکھ لے، سب کو دے دینا پھر. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہے، بڑی نعمت ہے. ہم سب نے دیکھا ان گزرے ہوئے ایام میں، رمضان المبارک میں کتنے عظیم انعامات اور احسانات تھے اس امت پر. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان قیام کا مہینہ ہے، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے قیام کیا اس حالت میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جنت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان شیطانوں سے دوری کا مہینہ ہے، رمضان خیر و برکات کا مہینہ ہے. وہ کون سا خیر ہے جو رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جب رمضان کا اللہ تعالی نے ہمیں احسان دیا رمضان کی صورت میں، تو پھر شکر تو واجب تھا نا. لعلکم تشکرون، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے کیوں ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ شکر کیوں کرنا ہے، تو پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے. عجب بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے ہوئے انجانے میں. عجب بات ہے. اور یہ ناشکری جو ہے صرف آپس میں باہمی تعلقات میں نہیں ہے، بلکہ خالق جل شانہ کے تعلق سے بھی ناشکری عام ہوتی نظر آتی ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے. پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں، اور محسن کا احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے. یہ کم سے کم طریقہ ہے شکر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے، لیکن وہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے. اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ شکر کا بدلہ جو ہے، احسان کا بدلہ شکر سے دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ شکر مومنوں کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال عجیب ہوتا ہے، جب اچھے حالات ہوتے ہیں، خوشگوار حالات ہوتے ہیں، کشادگی کی حالت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں، تنگی کے حالات ہوتے تو صبر کرتا ہے. وليس ذلك الا للمؤمن، یہ صرف مومن کے لیے ہے. انسان کی زندگی کی دو صورتیں ہیں، یا خوشی ہے یا غمی ہے، یا دکھ ہے یا سکھ ہے، یا تنگی ہے یا کوشادگی ہے. تنگی کی حالت میں مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے اور کوشادگی کی حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ جب تنگی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوشادگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو یہ جانتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو شکر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے بیچ میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں، کتنے شکر کرنے والے ہیں، تاکہ ہم خود جانیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُ نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. شکر خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. ناشکری عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. زبان سے شکر بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں، لیکن شکر کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم نے شکر کیوں کرنا ہے، لیکن ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک عام طریقہ ہے اور ایک خاص ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. لعلکم تشکرون، رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ہم شکر رمضان میں کیسے کریں، رمضان کی نعمت اور احسان کا شکر کیسے کریں، اور رمضان کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر کیسے کریں. پہلے بات کرتے ہیں عام انعامات اور احسانات کی. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری حرکات اور سکنات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے، احسان اور انعام ہی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر موت تک، اس دنیا میں پہلے دن سے پہلے، جب ہم ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہمارے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد سے بھی زیادہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کیا حالت تھی، کیسے تھے ہم، کس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا، کیسے ہم زندہ تھے، ذرا غور کریں. اس پیٹ کو دیکھیں، اپنے پیٹ کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں اس پیٹ کے اندر یہ انسان جو بغیر آکسیجن کے تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، جو خوراک کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کیسے زندہ رہا، اسے زندگی کس نے دی، اسے رزق کس نے دیا، اس تنگ جگہ کو کس نے پوشادہ کیا، کس کا انعام اور احسان ہے. بچہ پیدا ہوا، اس دنیا میں ہم آئے، اب 9 مہینے بچوں کو دیکھیں اور ساتھ ایک پتھر رکھ دیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بچے صرف حرکت کرتا ہے، پتھر حرکت نہیں کر سکتا. اگر یہ بچے ویسے پڑا رہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے ادھر پڑے پڑے مر جائے. اس کریم کو دیکھیں, اس نے ماں باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں خود تو بھوکی پیاسی سو سکتی ہے لیکن اس کا بچہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا. یہ کس کا کرم ہے, کس کا احسان ہے, کس کا انعام ہے؟ دودھ کو پیدا کیا, دودھ مکمل غذائیت ہے. آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بچے کے لیے دودھ جیسی کوئی غذا نہیں. کس نے پیدا کیا دودھ کو, کس نے مکمل غذا بنایا؟ یہ دودھ نہ ہوتا تو آج بچہ بھی زندہ نہ ہوتا, کیونکہ بچے کے ابتدائی مراحل میں, ابتدائی ایام میں, جو پہلے مہینے ہیں, خاص طور پہلے چار مہینے, بچے کی جو بنیادی غذا ہے وہ دودھ ہی ہے. پھر دو سال تک اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. کس کا احسان ہے یہ, کس کا انعام ہے یہ؟ میں کون سی نعمت کو گنوں اور کس احسان کو میں بیان کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, گنتی ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کبھی ختم نہیں ہونے والے. میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے, آج جو میرا مقام ہے, آج جو میرے پاس رزق ہے, اولاد ہے, نوکری ہے, مال ہے, رشتہ دار ہیں, عزت ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ مجھے انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ مسلمان گھرانے نے کس نے پیدا کیا ہے؟ ایمان اور توحید کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ متبع سنت کس نے بنایا ہے؟ آپ گنتے جائیں واللہ تھک جائیں گے آپ. تو ان انعامات کا بدلہ واللہ ہم چکا نہیں سکتے. اگر ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور زمین پر لا کر گڑتے رہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, ہم شکر نہیں ادا کر سکتے, شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں, اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت پہنچے تو تم نے شکر کیسے کرنا ہے. یہ ہدایت ہے اس کریم کی طرف سے. عام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور رمضان کی خاص نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ عام نعمت, اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت دے, اگر میں ڈاکٹر ہوں یہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اب میں اس نعمت کا شکر کیسے کروں؟ کسی کے پاس مال ہے, کسی کے پاس شہرت ہے, کسی کے پاس وزارت ہے, یہ ساری نعمتیں امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی انجینئر ہے, کوئی مینیجر ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر کرنے کے پانچ سٹیپس ہیں, پانچ مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرمایا ہے اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قارون کے قصے میں بیان فرمایا ہے. عجب بات ہے کہ قارون, جانتے قارون کون تھا؟ قارون کا قصہ میں کبھی انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا, یہ وقت نہیں ہے, ورنہ پھر قارون کیسے شروع کروں گا تو اصل مقصد رہ جائے گا, لعلکم تشکرون رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں قارون ان ناشکروں میں سے تھا جس نے اللہ تعالی کی نعمت کی قدر نہ جانی اور ناشکری کر بیٹھا, اللہ تعالی نے اسے ہلاک کیا. لیکن اللہ تعالی نے سورۃ القصص میں قارون کا قصہ ہے. قارون کے قصے میں جب اللہ تعالی نے قارون کو مال کی نعمت سے نوازا تو قارون سمجھ بیٹھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان میں ہوں, اور اس نے کوشش کی کہ میں لوگوں پر غالب آ جاؤں اس مال اور دولت سے جو میرے پاس ہے, لوگوں پر ظلم کروں, قہر کروں تاکہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں. عجب بات ہے میرے بھائیوں. دیکھ مقصد ہے لوگوں کو جھکانا اپنے سامنے, اور یہ قارونیت بعض لوگوں میں موجود ہے, اس امت میں بھی موجود ہے. کیا لوگ صرف ظلم سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگ صرف قہر سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو صرف محتاج اور فقیر بنا کر ان کا مال ہضم کر کر ان کو جھکایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. لوگوں پر جبر تو کر سکتے ہو, کیونکہ آج تم جبار ہو, تمہارے پاس جبر کرنے کا, ظلم کرنے کا ساز و سامان موجود ہے. آج تم قادر ہو کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس دیے پہ تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کر بیٹھے اسے لوگوں کو جھکانے کے لیے, تاکہ میں سب سے بلند ہو جاؤں, اس دن کو نہ بھولے جس دن صرف ایک ہی رب الجلال سبحانہ وتعالی کا حکم ہوگا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی. اگر آج تم لوگوں پر قادر ہو, وہ سب پر قادر ہے, وہ تم پر بھی قادر ہے, لیکن وہ ظلم نہیں کرتا, وہ انصاف کرتا ہے. لوگوں کو احسان سے جھکایا جاتا ہے, ظلم سے نہیں. لوگوں کو جھکانا ہے نا, لوگوں کو سر کو نہ جھکاؤ, یہ سر جھکتے ہیں رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. لوگوں کو جھکانے کو لوگوں کے دلوں کو جھکاؤ احسان سے, حسن اخلاق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے, اپنے احسان سے, اپنے حسن سیرت سے کافروں کے سروں کو بھی جھکا دیا. صرف صحابہ نہیں, صرف اپنے پیارے نہیں, کافر بھی جھک گئے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے دانشور لوگ جب ہسٹری دیکھتے ہیں, تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں, تو ان کے سر جھک جاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا عظیم انسان اس دنیا میں, پوری تاریخ میں, قیامت سے ابتداء سے لے کے قیامت تک, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. سب سے بڑا عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں, ہمارے لیے شرف کافی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قارونیت کہاں سے آ گئی؟ فرعونیت کہاں سے آ گئی؟ ابلیسیت کہاں سے آ گئی؟ فرعون قارون جو ہے, کان من قوم موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا. رشتہ دیکھا, لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے؟ عجب بات دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث نماز کے تعلق سے, بے نمازی کے تعلق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی جو ہے اس کا حشر فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ذرا دیکھیں, فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا, یہ بے نمازی ہے. قارون کو ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے فرعون کے ساتھ, کہ اس نے راستہ فرعون کا اختیار کیا, جبر کا, ظلم کا, عدل انصاف کا راستہ, نرمی کا راستہ, ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا, جو راستہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. تو اللہ تعالی قرآن مجید میں اہل علم کی زبانی, جنہوں نے قارون کو نصیحت کی ہے, ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں جس سے اسے نصیحت کی گئی قارون کو, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابتغ فیما آتاك الله الدار الآخرة, یہ نمبر ایک ہے. جو کچھ تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، جو نعمت تمہارے پاس ہے، سب سے پہلے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے صرف کر دو. اخلاص، میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی آخرت اس ڈاکٹری سے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ آپ انجینئر ہیں، آپ انجینئرنگ کے علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کس طریقے سے اس علم سے کر سکتے ہیں؟ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، اس نعمت کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو آخرت سب سے پہلے ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے مر بھی جانا ہے، یہ میڈیکل علم بھی یہیں پہ رہ جائے گا، یہ مال و دولت بھی یہیں پہ رہ جائے گی، بیوی بچی بھی یہیں پہ رہ جائیں گے، یہ عزت، یہ وزارت، یہ سیاست، یہ شان و شوکت، یہ شہرت، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی، بس آپ کا عمل، جو آپ نے آخرت کے لیے بچا رکھا تھا، آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا. یہ نعمت جو آپ کے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اگر آخرت کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے اس نعمت پہ عمل کرتے رہو گے، تو یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے. یاد رکھیں، نمبر دو، ولا تنس نصیبك من الدنیا. آخرت کی فکر یہ نہ ہو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو بھول جائیں. نہیں، اس کریم کرم تو دیکھیں، اس دنیا کو بھی نہ بھولیں، لیکن جو دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے وہ حصہ لے لیں، ساری دنیا نہیں. آخرت کے تعلق سے نہیں فرمایا آخرت کا حصہ، آخرت میں آپ کو مکمل آخرت ملے گی، لیکن دنیا میں پوری دنیا نہیں مل سکتی آپ کو. جو بھی جد و جہد کر سکتے ہو کر دو، 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کر دو، 100 گھنٹہ کر دو، 1000 گھنٹہ کر دو، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی. دنیا میں سے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے، جو آپ کے تقدیر میں لکھ لیا گیا ہے، لیکن اس تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں کتنا ہے ہمارے، اللہ نے کتنا لکھا ہمارے مقدر میں. لیکن ہمیں جد و جہد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، حلال رزق کماتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر تک پہنچا دے گا، اس رزق تک پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، وہ ہمارا نصیب ہے اس دنیا میں. ولا تنس نصیبك من الدنیا، اس دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولنا. رہبانیت، صوفیت، دنیا سے بیزاری، دنیا کو ترک کر دینا، 40 سال الٹا کنویں میں لٹکنا بغیر کھائے پیے، 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، سید ولد آدم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اٹھتے اور اپنے گھر والوں سے سوال کرتے، کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے، اگر نہ ہوتا تو فرماتے اللہم انی صائم، پھر مجھے روزہ ہے. کچھ کھانے کو ملا تو کھاتے تھے، یہ نہیں کہ کھانے کو ہے اور بادام پر گزارا کیا، یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ولا تنس نصیبك من الدنیا، دنیا میں تمہارا ایک خاص حصہ ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تم. اللہ کی قسم، اس وقت تک کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا، اس دنیا سے جا نہیں سکتا، جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا اور پانی کی آخری بوند پی نہیں لے گا. تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کیوں کما رہے ہیں؟ یہ سودی کاروبار کیوں عام ہے امت میں؟ کیونکہ ہمیں شک ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مقدر ملے کہ ہمیں نہ ملے. عجب سی بات ہے میرے بھائی، جس نے کیڑے کو زمین کے پیڑ کے اندر مکمل رزق عطا فرمایا ہے، وہ تمہیں اس زمین پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جد جہد کرتے ہوئے بھوکا مارے گا, وہ پھر مومن کو بھوکا مارے گا. دیکھو نا کیڑے کو دیکھے, کیڑے کی زندگی دیکھیے, اس کی شکل و صورت دیکھے, وہ کیا چیز ہے, وہ سبحان اللہ سسٹم اس کا عجیب سا دیکھے, کھاتا وہ کیا ہے, پیتا وہ کیا ہے, اور کتنا کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اس زمین کے اندر, اس کی زندگی زمین کے پیٹ میں ہے, باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے, کوئی پرندہ کھا لیتا ہے, کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا, وہ اس کی زندگی پیٹ کے. اب اس زمین کے اندر کس نے اس کو رزق فراہم کیا ہے, اس کا یہی نصیب ہے اس دنیا میں, اور وہ خوش ہے. آپ جانتے ہیں اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے سوائے ثقلین الجن والانس کے سارے خوش ہے. گدھا بھی خوش ہوتا ہے, گدھے کو دیکھے کھاتے ہوئے, گدھا کھاتا کیا ہے, بروسٹ کھاتا ہے, بریانی کھاتا ہے, گدھا کیا کھاتا ہے, گھاس کو دیکھے جو گدھا کھاتا ہے, گندگی سے مٹی سے بھری ہوئی مزے سے کھا رہا ہوتا ہے. زبان ہوتی تو اللہ ضرور کہتا کہ کتنی مزیدار گھاس ہے, نہیں بے زبان جانور ہے. اس کو کھاتے ہوئے دیکھو کتنی مزے سے کھاتا ہے وہ, جو پانی پیتا ہے اس پانی کو دیکھو کتنی گندا پانی ہوتا ہے, لیکن اس رحیم کی رحمت تو دیکھیں, اس کریم کا کرم تو دیکھیں, اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا کہ جب تک وہ ایسی چیز کھائے گی نہیں وہ تندرست ہو نہیں سکتا. کبھی گھاس دھو کے دے دیں, کبھی منرل واٹر گدھے کو دے دیں, بیمار ہو جائے گا, وہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, جس نے گدھے کا رزق اس گندی گھاس میں گندے پانی میں رکھا ہے اور مکمل رزق دیا ہے, وہ اس مومن بندے کو اپنے رزق سے محروم کرے گا جب وہ حلال کھائے گا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اس دنیا میں ہر انسان کا نصیب ہے, پوری دنیا کوئی بادشاہ لے نہیں سکتا. اس ملک کے بادشاہ قریبی ملک اس کے قبضے میں نہیں ہے, اور پوری دنیا کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا, ہر بندے کا نصیب. لیکن آخرت میں سب سے غریب ترین جنتی جو ہے اس کے پاس, ذرا غور کریں, اس لیے آخرت مکمل ہے, آخرت میں حصہ نہیں ہے, مکمل آخرت ہے. اس کے پاس جو سب سے آخری جنتی, جو سب سے آخری میں جنت میں جائے گا, جو سب سے غریب سمجھا جاتا ہے جنت میں, اگر یہ سارے وہاں پہ کوئی غریب ہی نہیں ہے, لیکن صرف الفاظوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہے اس کے پاس اس دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع ہے, جو بھی سونا ہے, جو بھی چاندی ہے, جو بھی ہیرے مجوہرات ہیں, جو بھی پیسہ ہے, جتنے بھی خزانے ہیں, وہ جنتی, آخری جنتی, سب سے کم درجے کا جنتی دنیا کے ان سارے خزانوں کے 10 گنا برابر مالک ہوگا, 10 گنا برابر. تو آخرت مکمل ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ وہ احسن کما احسن اللہ الیک, لوگوں پر احسان کرو, ان پر ظلم نہ کرو, جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا, تمہیں اس نعمت سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محروم کیا. احسان کرو. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. احسان بدل احسان سے چکایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے, تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو. یہ نعمت کے شکر کا طریقہ ہے. نمبر 4 ولا تبغي الفساد في الارض, زمین پر, اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فسادی ناشکرا ہوتا ہے, اور فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہر نافرمانی فساد ہے, اللہ تعالی کی ہر نافرمانی فساد ہے, اور اللہ تعالی کی ہر نافرمانی ناشکری ہے. یاد رکھیں, جھوٹ بولنا ناشکری ہے, فساد ہے, غیبت, چغل خوری, چوری، ڈکیتی، مارنا پیٹنا، قتل کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، رشتے کو توڑنا، ان سے بڑھ کر سود کھانا، زناکاریاں کرنا، بدکاریاں کرنا، ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات، اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. جس عظیم ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. اس امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علی مشکل کشا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جن کا غوث حاجت روا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں. کتنے لوگ ہیں مال و دولت ہے، اس مال و دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں، مسلمان قتل عام ہو رہا ہے، جہاد کے نام پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ رہے. یہ ایمان کے شکر، ایمان کی نعمت کے شکر ایسے کیا جاتا ہے، مال کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان پیدا کیا، جان دی، اس نعمت کا شکر خودکشی سے کیا جاتا ہے، خودکش حملے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں علم کی نعمت سے نوازا، شریعت کا علم دیا، لوگوں کو یہ غلط باتیں سکھاتے ہو، جوان بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے خودکش حملوں کی تعلیم دیتے ہو. ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو، کیونکہ فساد نہ شکری ہے، بلکہ اس نعمت کو اصلاح کے لیے استعمال کرو. ڈاکٹر ہو، اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھو. ہاں اپنا نصیب دنیا سے نہ بھولو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر جو ہے پوری دنیا میں وہ لوگوں کا فری علاج کرے. لا تنس نصیبک من الدنیا، تمہارا جو حصہ ہے وہ لو دنیا سے، لیکن ظلم نہ کرو. آپ کے پاس پہلے سے لوگ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، بکھرے ہوئے بیچارے مریض ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہو، وہ پہلے سے بیچارے مظلوم ہیں، ان پر ظلم کرتے ہو. سبحان اللہ. ولا تبغ الفساد فی الارض، پانچویں نمبر پہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالی کبھی بھی فساد کو پسند نہیں فرماتا، کبھی پسند نہیں کرتا. یہ کیوں فرمایا آیت کے آخر میں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قارون کے لیے خاص تھا، نہیں، یا یہ فساد صرف مال کی صورت میں ہوتا ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. نہیں، کوئی بھی فساد ہو، جس نے بھی اللہ تعالی کی نعمت کو فساد میں استعمال کیا، وہ شخص ناشکرا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کبھی نہیں کرتا، اور جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. پانچ چیزیں پھر سے میں بتا دوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں. نمبر ایک، آخرت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. نمبر دو، ولا تنس نصيبك من الدنيا، دنیا میں سے آپ کا جو حصہ ہے وہ لے، ظلم نہ کرو، اس سے زیادہ نہ بڑھیں. نمبر تین، واحسن كما احسن الله اليك، احسان کرو، ظلم نہ کرو. نمبر چار، ولا تبغ الفساد في الارض، اصلاح کرو، فساد نہ کرو اس نعمت سے. اور نمبر پانچ، اللہ تعالی فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا. یعنی مصلح بن جاؤ، مومن متقی بن جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے. یہ تو عام طریقہ تھا ہر نعمت کی جلتا ہمیں دیکھ، رمضان کے لیے خاص طریقہ ہے. رمضان کی نعمت کس طریقے سے، رمضان کی نعمت کس طریقے سے شکر کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کی نعمت کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. نمبر ایک، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو باقی دن باقی ہیں، رمضان کے بھی باقی ہیں، ان کا بہترین طریقے سے اہتمام کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بعض مسلمان بلکہ اکثر مسلمان جو ہیں جیسے عید قریب آتی جاتی ہے رمضان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ رمضان کے یہ رمضان کے لیے خاص ہے, آنے والے دن گزرے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں, اور یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رحمت ہے. جسے رمضان کے ابتدا میں غلطیاں کی ہیں وہ اس کے انتہا میں ان سے اچھے دن پا سکتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو ہی قریب نزدیک آتی ہے ہم رمضان کی ان بہترین راتوں کو بھول جاتے ہیں, اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ کرتا ہے ارے عید ہے, عید کی خوشی ہے, اور عید کی خوشی کے پیچھے ہم رمضان کی بہترین راتیں بھول جاتے ہیں. بعض مساجد میں 23 کو ختم ہو جاتا ہے, باقی 7 دن بس ختم تو کر لیا, ختم تو کر لیا, کیا رمضان بھی ختم ہو گیا؟ قرآن مجید کے ختم کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, اور قرآن کا ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے رمضان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تراویح ختم نہیں ہوتا تو رمضان نامکمل رہتا ہے. نہیں, ولتکمل العدہ, رمضان کے دن پورے کرو, اور رمضان کے اہتمام جیسے ابتدائی دنوں میں تھا اس کے آخری دنوں میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیارا مہمان آتا ہے, سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے, اس کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اس کے میں اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کے جاتے وقت اس کا الوداع کے فیئرویل جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے وہ جا رہا ہے, اس کی قدر بہت زیادہ ہے ہمارے نزدیک. تو کیا رمضان جیسا عظیم مہمان اس طریقے سے الوداع کیا جاتا ہے کہ آخری ایام جو سب سے اچھے بھول جاتے ہیں؟ نہیں, تو رمضان کا شکر ادا کرنا ہے, جو باقی ایام ہیں ان کا مزید اہتمام کرنا ہے. نمبر 2, ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم, تکبیر. تکبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ اب تکبیر سے تعلق جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے تکبیر جو ہے, تکبیر مسنون جو ہے رمضان کی, رمضان کا آخری دن کی رات جو ہے, یعنی کل عید ہے جو رمضان کے آخری دن ہے, تو عید کی رات سے یعنی مغرب کے بعد سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, تکبیر شروع ہو جاتی ہے. کب تک؟ آپ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں جمع عید کی نماز کے لیے, جب امام نماز کے لیے آتا ہے تب تک. تو یہ تکبیر جاری رہتی ہے مساجد میں, اپنے گھروں میں, روڈوں پر, باہر بازاروں میں. سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ جو ہے باہر نکلتے اور بلند آواز, مردوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے رہتے. اور رمضان کو شکر ادا کرتے ہیں ہم زکاۃ الفطر سے. زکاۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو ہم رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں, اس حالت میں یا اس حالت کے لیے جو رمضان سے پہلے تھی جب اس میں واپس آتے ہیں. تو زکاۃ الفطر پاکیزگی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. کس کے اوپر؟ العبد والحر, غلام پر اور آزاد پر, والذکر والانثى, مرد پر اور عورت پر, یا نر اور مادہ دونوں پر, علی الصغیر والکبیر, چھوٹے اور بڑے پر. کس چیز سے ہم کیا چیز نکالیں زکات میں؟ صاعن, کتنا نکالیں؟ صاعن, ایک صاع جو تقریباً 2.5-3 کلو کے برابر ہوتا ہے, اور صاع اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. صاعن, ایک صاع. کس چیز سے؟ من تمر, کھجور سے, او من شعیر, یا جو سے, کوئی بھی اناج ہو, چاول بھی ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک اسے نکالنے کا حکم دیا ہے. زکات الفطر کس کے لیے ہوتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ہوتی ہے. زکات الفطر مدارس کی تعمیر کے لیے یا مساجد کی تعمیر کے لیے نہیں دی جاتی، زکات الفطر مسکینوں کو دی جاتی، مسکینوں کا حق ہے. اور اناج یا اناج صورتوں میں کی شکل میں دی جاتی ہے، ریال یا پیسے کی شکل میں نہیں دی جاتی. زکات الفطر کون نکالے گا؟ زکات الفطر جو ہے گھر کا سربراہ نکالے گا، جو خود جو کماتا ہے اور جس شخص کا ناز و نفقہ اس کے ذمے ہے ان سب کی طرف سے وہ زکات الفطر نکالے گا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کوئی، اس پر زکات فطر واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے، مسنون ہے. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے، حامل عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی زکات الفطر نکالتے تھے. مسافر پر فرض ہے کیا؟ زکات الفطر سب پر فرض ہے، اگر مستحق ہے تو اس پر فرض ہے. اور زکات الفطر کے تعلق سے اور عید کے احکام کے تعلق سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ پیپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے زکات الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال. اور آخری چیز رہ گئی، رمضان کا شکر کیسے ادا کریں عید کے اہتمام سے. عام طور پہ عید کا دن آ گیا یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان کبھی زندگی میں آئے نہیں، تقویٰ، پرہیزگاری، ایمان ہم سب بھول جاتے ہیں اور عید کے نام پر پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ اچھے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کہ عید کے دن ہم گزارے کیسے، ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو عید کے دن کے اعمال جو ہیں میں مختصر بتا دیں، تفصیل آپ پڑھ لینا اس پیپر میں. سب سے پہلے عید کے دن جو ہے ہم نے کیا کرنا، نمبر ایک، فجر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے، اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ پورا سال فجر کی نماز بھی نمازوں میں شامل. بعض لوگوں کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں، فجر کی نماز تو اس کے اسکیڈول میں ہے ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس چار نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، فجر کی نماز جب آنکھ کھلتے پڑھ لیتا ہوں. نہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. نمبر دو، عید نماز سے پہلے یہ تاکید کر لینا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ زکات الفطر اگر نہیں نکالی تو عید نماز سے پہلے ابھی وقت باقی ہے، یہ وقت وجوب ہے کہ عید نماز سے پہلے نکال دیں. اور وقت استحباب، مستحب وقت یہ ہے زکات الفطر کا کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مستحب وقت ہے. اور جائز وقت عید سے ایک یا دو دن پہلے، سید عبداللہ بن عمر یوں کرتے تھے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے زکات الفطر نکال دیتے تھے. عید نماز کے بعد زکات الفطر زکات الفطر نہیں ہوتی بلکہ ایک صدقہ ہوتی صدقات میں سے. تیسرے نمبر پہ عید کے دن ہم نے جب یہ دو کام کر لیے، یہ ٹک مارک کرتے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں، عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنتے تھے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. ہمارے نزدیک عام طور ہم مٹھائی کھاتے ہیں، کھجور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہے، دیکھو سنت ہے، کھجور ہمیں الحمدللہ عام ہے اور کھجور ہر جگہ پہ عام ہے، تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، جتنے آپ کھا سکتے ہیں، ایک کھا لیں لیکن تاک تعداد میں. بعض کو ہمیں کھجور اچھی نہیں لگتی، بھائی ایک کھا لو، سنت سمجھ کے کھا لو، اور ایک کھجور سے کچھ ہوگا نہیں لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ سنت متبع بن جائیں گے آپ. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور عید گاہ کی طرف جلدی جانا، وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جانا. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابیات عنہن اجمعین بھی عید گاہ کی طرف جاتی ہیں، حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی جاتی. اور حکم دیا جاتا حیض والی عورت کو کہ وہ عید گاہ کے اندر نہ جائے اور باہر بیٹھ جائے، لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے. چھٹے نمبر پہ، عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، جس میں نے ابھی عرض کیا ہے تکبیر مسنون کا طریقہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں، عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، ایک روایت میں آیا ہے. اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے. ساتویں نمبر پہ، جب عید گاہ پہنچ جائے ہم تو عید گاہ میں پہنچتے بیٹھ جانا ہے، دو رکعت نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دو رکعت پڑھتے تھے یہاں پہ. عام ہاں اگر مسجد میں عید نماز ہو رہی تو مسجد میں دو رکعت پڑھ لیں. میں بات کروں مصلی کے، عید گاہ کی، عید گاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے، عید گاہ کے احکام اور ہیں، مسجد کی اور ہیں. تو عید گاہ پہنچتے ہوئے دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں. عید نماز کا طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے، اور پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں. ترتیب یہ ہے نماز کی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک، پھر چھ تکبیریں. ابھی سات کی چھ کیسے ہو گئیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے نا وہ، اور چھ اس کے بعد پڑھنی ہے، پھر چھ تکبیریں. پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور مسنون یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ غاشیہ یا سورۃ قمر پڑھے، یہ مسنون ہے. نوے نمبر پہ، اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس روانہ ہو جائے. دسویں نمبر پہ، اور سنت طریقے کے جس راستے سے گئے اس شو کے دوسرے راستے سے آپ جائیں. اگر مشکل ہے، بعض لوگ رش میں بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں صرف راستہ تبدیل کرنے کے لیے، یہ مسنون ہے، اگر آسانی ہو تو کریں، ورنہ اسی راستے سے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ، مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا، یہ بھی مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عبادت و نیک اعمال قبول فرمائے. عید کے تعلق سے بعض اہم باتیں ہیں، یاد رکھے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں، کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی جشن عید مناتا ہے نمبر ایک وہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پھر غیر مسلم سے مشابہت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک روزانہ کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں، ان کے سوا کوئی عید نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں، دو دنوں کے بدلے میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اگر ان دو دنوں کے علاوہ اور بھی دن خوشی اور عید کے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھی باقی رکھتے جو پہلے تھے، اور دو اور دیتے تو چار دن ہو جاتے. تو شریعت نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن غلط طریقے سے خوش ہونے سے منع کیا ہے. باقی چیزیں جو آپ اس پیپر سے پڑھ سکتے ہیں، اہم بعض ہدایات ہیں. ناشکری کی چند صورتیں اور ناشکری کی سزا کیا ہے، ناشکری کی چند صورتیں میں بیان کر چکا ہوں. ہر نافرمانی ناشکری ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنے بڑے ناشکرے ہیں. ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، شغل خوری عام ہے، دھوکہ عام ہے، فریب عام ہے، ظلم عام ہے، قتل و غارت عام ہے، سود عام ہے، فحاشی زناکاریاں بدکاریاں عام ہیں، بدعات عام ہیں، شرک عام ہو چکا ہے، یہ سب ناشکریاں ہیں. ناشکری کی سزا یاد رکھیں، چاہے انفرادی سطح پہ ناشکری ہو، چاہے قومی سطح پہ ناشکری ہو، ناشکری کی سزا مل کے رہتی ہے انفرادی سطح پہ، اور ناشکری کی سزا ہلاکت ہے، ناکامی ہے. یاد رکھیں کوئی سطح بھی ہو. قارون کو اللہ تعالی نے فخسفنا به وبداره الارض، خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا، اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، کچھ باقی نہ رہا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں للارض السابعہ، ساتویں زمین تک اسے زمین دوز کر دیا. سبحان اللہ. فخسف نبی و بدار الارض، یہ ناشکری کی سزا ہے. میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر میں ناشکری کر رہا ہوں جو قارون کو پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. کب تک ناشکری کرتا رہوں گا؟ کب تک اللہ تعالی کے خلاف گناہوں سے جنگ کرتا رہوں گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ بہترین دن ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کروں. کیا مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور توبہ کے لیے جھک جائیں؟ میرے بھائی اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ رمضان چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جائیں گے، ایمان کی حالت نہیں رہے گی. آنے والا وقت مشکل ہے، آج آسانی ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں بھی زمین دوز کیا جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل ہو، یاد رکھیں اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص بدعتی ہو یا شرک کرتا ہو یا نافرمانی کرتا رہے، سود کھاتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ دے اور وہ یہ بدکاریاں کرتا رہے کرتا رہے، اور انہی بدکاریوں میں اس کا خاتمہ ہو. نعوذ باللہ من القدر العظیم. یہ اس سے بڑھ کر عذاب ہے. آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مر جاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آج مر جائے، اگر اسے ناشکری ہی کرنی ہے، کیونکہ کل پرسوں جتنے بھی اور دن گزارے گا وہ اس دنیا میں ناشکری کرتے ہوئے، اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی اس کی. اور قومی سطح پر جو سزا ملتی ہے ناشکری کو، ناشکری کرنے والے کو، ناشکری کی سزا قومی سطح پر ہے بد امنی اور بھوک کا عام ہونا. بد امنی اور بھوک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں. قریتن، ایک بستی، کانت آمنتن مطمئنتن، بستی کی حالت دیکھیں، امن و امان کی حالت میں، اطمینان، امن بھی ہے باہر اور دل کے اندر اطمینان بھی ہے، سکون ہے، گھر کے اندر اطمینان، گھر سے باہر امن و امان. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق ہر طرف سے، ہر جگہ سے ان کو پہنچتا تھا. اتنی بڑی نعمت، رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی، اور امن و امان اور اطمینان. کرنا کیا تھا؟ شکر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کر بیٹھے، بدکاریاں کر بیٹھے. سزا ف، دیکھیں فوراً نہیں، تھوڑا سا وقت، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو وقت دیا، ابو جہل کو وقت دیا، سوچو اور سمجھو، لیکن یہ وقت یہ مہلت کوئی کام نہ آئی. ف مہلت ہے، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی سزا یوں دی کہ ان کے لیے بھوک اور خوف و ہراس اور بد امنی لباس بن کر رہ گئی. لباس تو یہ ہوتا ہے جو ہم نے جس اپنے بدن ہم نے چھپائے ہوا ہے، اپنے عیب چھپائے ہوئے اس لباس سے، اپنی شرمگاہیں چھپائی ہوئی ہیں ہم نے. کتنی خوبصورت لباس خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاؤ، نماز پڑھو. عجب بات ہے کہ ناشکر لوگوں کے لیے ان کا لباس، ان کی پہچان بھوک اور خوف ہو جاتا ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، کیوں اللہ تعالیٰ کیوں یہ سزا ہے؟ بما كانوا يصنعون، یہ جو تم کچھ کرتے تھے نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اب اس عذاب کا مزہ بھی چکھو. آج امت کا حال دیکھو، بد امنی دیکھیں، بھوک دیکھیں، مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے، صومال کا ملک آپ کے سامنے ہے، کیا حالت ہے؟ واللہ نظارے دیکھ کر دل ہل جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جب ایک قوم پر عذاب آتا ہے، ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے عبرت ہوتا ہے، عبرت، تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں، تھوڑی سی جد و جہد تو کر سکتے ہیں، اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں. راستہ آسان ہے، صراط مستقیم ہے، کشادہ ہے، تنگ نہیں ہے. تنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ چلنا نہیں چاہتے، اور یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، مستقیم ہے، ٹیڑھا نہیں ہے. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں. نمبر ایک قال اللہ، نمبر دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھے، سمجھنے والوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سے کیا مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے، کیسے سمجھائیں انہوں نے اور ہم بھی سمجھیں. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں ہی صراط مستقیم کو جوڑ دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہیں یہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے، مومنوں کا راستہ ہے. وحسن اولئک رفیقا، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، جو ان کی اتباع کرتا ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھیں. جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. رمضان کے باقی ایام اور راتوں میں ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.